اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. بہت سارے مومنین نے تمام سے دعا کہی ہے، مجلس میں موجود تمام مومنین مومنات سب کی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، مشکلات سے دوری کے لیے، تکلیفوں سے آسانی کے لیے، جو مریض ہیں ان کی شفایابی کے لیے، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کے رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، رزق و روزی میں وسعت و آمدن میں اضافے کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت، بالاخص امام زمان کے ظہور میں تاجیر کی دعا، حضر معظم کی سلامتی، ان کے طول عمر کی دعا، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور قبولیت مجلس کے لیے صلوات پڑھیے گا آواز بلند، اللہم صل علی عزان محترم امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں سے چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں ہم ان چند صفات میں سے ایک آدھ صفت پر بات کریں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے خاص ہیں۔ اس سے پہلے ایک موضوع جو بنو امیہ کے دور میں اٹھایا گیا اور اس کی ترویج بھی کی گئی، وہ موضوع ذریت رسول علیہ صلوات اللہ علیہ تھا کہ بنو امیہ نے یہ اعتراض کیا کہ حسن حسین تو مولا علی کے بیٹے ہیں، تو ان کو فرزند رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس موضوع کا تکرار کیا جاتا تھا، ممبروں سے سوال اٹھائے جاتے تھے، اس کا جواب بہت خوبصورت دیے گئے۔ ایک واقعہ اس دور کا میں آپ کی خدمت میں سناؤں گا اور اس واقعے کے اندر بہت سارے پیغامات بھی ہیں، چند لطیف نکاس کے نقطے بھی ہیں، انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے۔ درود پڑے گا محمد و آل محمد پر۔ اب اگر زحمت نہ ہو تاکہ دوران مجلس آپ کو زحمت نہ دینی پڑے، کیونکہ ابھی آغاز میں ہی اگر یہاں جگہ جو سامنے خالی ہے اور دائیں طرف میرے خالی ہے، تو ایک دفعہ درود پڑھ کے جو پیچھے مومنین بیٹھ گئے ہیں درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین اسی ترتیب سے بیٹھ سکیں۔ تلاوت پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ ہے حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا وہ مقروب چہرہ ہے کہ جس نے ظلم و بربریت کی ابتدا کر دی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وقت ایسا بھی اس کے دور حکومت میں گزرا کہ یہ ہر کھانے سے پہلے مولا علی کے چاہنے والوں میں سے کسی کا سر قلم کرتا تھا، انتہائی بربریت اس نے دکھائی، تاریخ میں اس کی بربریت کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کے راوی کے وہ شعبی ہیں، اہل سنت میں ایک معروف نام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عید قربان کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا، عید کی نماز کے لیے میں گیا تو حجاج بن یوسف نے عید کی نماز پڑھائی اور بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور کہتے ہیں عید کی نماز پڑھ کے میں گھر آ گیا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے حجاج بن یوسف کے سپاہی نے آ کر کہا کہ آپ کو حجاج نے بلایا ہے۔ کہتے میں چلا گیا تو وہ بڑا مضطرب تھا، حجاج بن یوسف بڑا مضطرب تھا، پریشان۔ میں نے اسے خیریت ہے، کہتا ہے کہ آج قربانی کا دن ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اہل عراق میں سے کسی کا سر قلم کروں۔ کہتے میں نے سوچا کہ آج کس کی شامت آئی ہوئی ہے، تو میرے جانے سے پہلے اس نے کسی کو بلوانے کے لیے بھیجا تھا۔ کہتے میں اندر ہی تھا تو وہاں پر جو شخص آیا یہ تابعین میں تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی شاگردی اختیار کی ہو، رسول خدا کا جو محضر میں رہا، جس نے رسول خدا کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ وفاداری نبھائی، اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو کسی صحابی کی شاگردی میں رہا ہو، اس سے احادیث نقل کر رہا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تابعین میں ایک بڑا نام ہے، ان کا نام یحییٰ بن یعمر یا یعمر، یحییٰ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہیں اور ایک بڑی علمی سطح کا حامل ہے۔ یہ شاگرد ہیں ابوالاسود دہلوی کے. ابوالاسود دہلوی مولانے کے شاگردوں میں سے ہیں. ابوالاسود وہ ہیں جن کو مولائے متقیان نے قرآن سے مربوط کچھ علوم سکھائے بشمول علم نحو کے. آج جو علم نحو ہے اس کا بانی کہا جاتا ہے کہ ابوالاسود دہلوی اس کے بانی تھے. اور مولا علیہ السلام کے دور خلافت میں ایک علاقے کے گورنر بھی تھے ابوالاسود. تو یہ یحییٰ ان کے شاگرد رہے اور انہوں نے بہت ساری بڑی شخصیات سے خود مولا علی سے روایات اسی طور سے نقل کی ہیں. اب یحییٰ کا مقام زیادہ تر فقہا میں سے شمار ہوتے تھے اس دور میں اور قضاوت کے ماہر تھے. قضاوت جو اسلام کا نظام ہے قضاوت ہے اس کے ماہر تھے یحییٰ. ان کے بارے میں شہرت تھی یحییٰ بن یامر کے بارے میں کہ یہ قضاوت کے اتنے ماہر تھے کہ یہ چلتی پھرتی عدالت کہلاتے تھے. کیونکہ جہاں قضاوت کی جگہ ہوتی تھی اس کے علاوہ بھی اگر یہ سواری پر سوار ہو کر راہ میں جا رہے ہوں تو کوئی اگر اپنا نظر کوئی جھگڑا ان کے سامنے پیش کرے رستے میں ہی تو یہ سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی فیصلہ کر دیتے تھے شریعت کے مطابق درست فیصلہ. اہم شخصیت اور البیت کے حقدار تھے اور حجاز جانتا تھا ان کے بارے میں. اس لیے عید قربان کے دن یحییٰ کو بلایا ہے تاکہ حجاز اپنے اس وحشی جو اس کی ہستی اس کی تسخیر کر سکے. بلایا یحییٰ جب آئے یہاں پر تو حجاز کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو عراق کے زعما میں سے سمجھتے ہیں. تو جناب یحییٰ نے کہا نہیں میں عراق کے فقہا میں سے ایک فقیہ ہوں. اب یہاں پہ حجاز نے اسی موضوع کو چھیڑا. حجاز نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جو تمہارے فقہ ہے اس کے مطابق تم یہ گمان کرتے ہو. توجہ رکھنی آپ نے. تم یہ گمان کرتے ہو کہ حسن و حسین ذریت پیغمبر ہیں جبکہ وہ ذریت علی ہیں. یحییٰ نے جواب دیا نہیں میں گمان نہیں کرتا میں یقین کرتا ہوں کہ وہ فرزندان پیغمبر ہیں. مجھے گمان نہیں ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ ذریت رسول ہیں. اب حجاز نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کون سی دلیل پر تم ان کو ذریعت رسول میں شمار کرتے ہو. یحییٰ نے کہا کتاب خدا. خدا نے اپنے کتاب میں اس مسئلے کو حل کیا ہوا ہے. اب یہاں سے آپ نے چند باتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے. شعبے کو بھی بلایا ہوا ہے حجاز بھی. یحییٰ نے کہا قرآن میں ہے. اب یہاں پر توجہ کیجئے گا شعبی بھی حافظ قرآن ہے اور حجاز بن یوسف بھی حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن ہونا معیار نہیں ہے. اگر معیار ہو تو حجاز بن یوسف بھی ہے. اب کیا ہوا جب یحییٰ نے کہا کہ قرآن کتاب خدا. شعبی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مجھے کہا حجاز نے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں دلیل ہے. ذرا سوچو قرآن میں کہاں دلیل ہے. کہتا ہے میں نے بھی قرآن میں کی آیات کو جس طرح وفاس کرتے ہیں وہ ذہن میں فوراً ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. کہتا ہے میں نے بھی ڈھونڈنا شروع کیا اور حجاز نے بھی ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ قرآن کی کس آیت پر اس دلیل کو قائم کرے گا. کہتا ہے کچھ دیر کے بعد حجاز نے یحییٰ سے کہا اچھا سمجھ آ گئی اب حجاز قرآن کی آیت پر پہنچ گیا ہے. کہہ رہا ہے یحییٰ سے اچھا تم آئے مباہلہ پر اس اپنی دلیل قائم کرو گے جس میں اللہ نے جب حکم دیا اپنے نبی کو کہ عیسائیوں سے جب مباہلے کا وقت آیا کہا اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے مردوں کو لاؤ ہم اپنے مردوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو اپنے بیٹوں یہ حجاز کہہ رہا ہے بے توجہ کریں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو پیغمبر نے اپنے بیٹوں میں حسن حسین کو ساتھ لے کے گئے تھے. جناب یحییٰ نے کہا ہاں یہ میرے دعوے کی ایک بیان دلیل ہے لیکن جو دلیل میں دینا چاہ رہا ہوں یہ نہیں ہے. آئے موبائل نہیں ہے میں
دلیل ہے وہ بھی قرآن سے، آئے مبائلہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے اس کے علاوہ ہے. اب جب کہ اس کے علاوہ ہے، شافعی کہتا ہے حجاز کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کے علاوہ کون سی آیت ہو سکتی ہے. اب چونکہ حافظ تھا تو وہ گھوم آ رہا تھا اندر، کہتا میں نے جو غور کرنا شروع کیا، اب شافعی کہتا ہے میں نے جب غور کرنا شروع کیا مجھے کوئی آیت نہیں ملی، تو میں نے سوچا آج یحییٰ کا سر قلم ہونے. کہتا ہے حجاز کے ماتھے میں پسینے بھی آ گئے، کافی غور و خوض کے بعد اس نے کہا یحییٰ سے، اگر تم نے قرآن سے آیت دکھا دی اپنے اس دعویٰ کی دلیل پر تو میں تمہیں 10,000 درہم دے کے یہاں سے رخصت کروں گا، اور اگر دلیل نہیں دے سکے تو تمہارا سر قلم کر دوں گا. یحییٰ نے کہا قبول ہے. کہا آپ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے. اب یحییٰ نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کی، اس آیت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر ہے. ابراہیم کی ذریت میں کون کون ہے؟ شروع یوں ہو رہا ہے کہ وہ ذریت ابراہیم سے ہے سلیمان اور داؤد، یعقوب، اسحاق نام آتے گئے. اب اسحاق اس نے کہا یحییٰ نے حجاز سے کہ پڑھو آیت، اوپر تک گیا یہاں تک کہ اگر حصے میں جب آیا تو وہاں پر حضرت ابراہیم کی ذریت میں حضرت عیسیٰ کا نام آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا. یحییٰ نے روکا، کہا عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں سے کیسے ہو گئے جبکہ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں اور مریم کا تو کوئی شوہر نہیں تھا، وہ تو مریم کا بیٹا ہے، مریم عیسیٰ کی اولاد میں سے بیٹی بنتی ہے، تو بیٹی کا بیٹا عیسیٰ حضرت ابراہیم کی ذریت کیسے بن گیا؟ اس کے بعد یحییٰ نے سوال کیا حجاج سے، حجاج یہ بتاؤ مریم کا جو ابراہیم سے نسبت بنتی ہے، تعلق بنتا ہے، وہ زیادہ قریب ہے یا فاطمہ بنت محمد کا رسول اللہ سے جو بنتا ہے نسبت؟ حجاج کے منہ سے نکلا ہاں فاطمہ کی نسبت قریبی ہے. کہا آپ اس نسبت سے بتاؤ، عیسیٰ اگر ابراہیم کی ذریت ہوتے ہیں تو حسنین رسول اللہ کی ذریت نہیں ہے.
اللہ
اکبر، یا رسول اللہ، یا اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتا ہے حجاج شرمندہ 10,000 درہم دے کر جناب یحییٰ کو وہاں سے روانہ کیا. یہ جو موضوع بنا میاں نے اپنے دور میں اٹھایا، آج بھی بعض اوقات ہوتا ہے تکفیری ذہنیت رکھنے والے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جوابات شکر خدا کے قرآن کے آیات کے بیان اور واضح جوابات موجود ہیں. سلام پڑھے محمد و آل محمد پر. جیسے کہ عرض کیا کہ کچھ امام حسین علیہ السلام کی وہ خصوصیات جو خاص ہیں مولا حسین سے مربوط ہیں، ان میں سے چند ایک پر آج بات کرنے کی خواہش ہے. ایک روایت عرض کرتا ہوں، درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ اس کے راوی خود امام حسین علیہ السلام ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں گیا تو وہاں پر عبی بن کعب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. عبی بن کعب صحابی ہیں رسول اللہ کے. کہتے ہیں میں جب وہاں گیا رسول اللہ نے جب مجھے دیکھا تو اللہ کے نبی نے مجھے یوں مخاطب کیا، توجہ کیجیے گا، اللہ کے نبی نے امام حسین علیہ السلام کو یوں مخاطب کیا، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت تشریف لائیے. حسین کو رحمت للعالمین سرور کونین لولاک لما خلقتک الافلاک کا مصداق کہہ رہا ہے کہ اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت تشریف لائیے. عبی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. عبی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت، آسمانوں اور زمینوں کی زینت تو آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے رسول اللہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے. اللہ کے نبی نے پہلے قسم اٹھائی، کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، بے شک حسین کو آسمانوں اور زمینوں میں وہ مقام حاصل ہے جو کسی بھی دوسرے کو نہیں ہے. حسین کو وہ مقام حاصل ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے عرش پر, اللہ کے عرش پر دائیں جانب جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ, یعنی عرش خدا کے دائیں طرف یہ جملہ لکھا ہوا ہے بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور امت کے ایسے امام ہیں حسین کہ جن میں خیر و برکت, عزت, افتخار, علم اور ہر قسم کی بھلائیوں کے خزانے موجود ہیں. وہ حسین ابن علی ہے. عزیزان محترم, یہ ایام خاص ہیں, حسین ابن علی کے دلوں میں بارود ہونے کے ایام ہیں. ہم میں سے جو متوجہ ہو گیا یہ محرم اس کی زندگی بدل دے گا. یہ محرم اور یہ بالخصوص پہلا عشرہ اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ یزیدی کو حر بنا دیتا ہے. یزیدی کے حر بننے کا یہ موقع ہے. اگر کوئی یزیدی صفات کے لشکر میں قید ہو اس کے لیے بھی یہی موقع ہے. لہذا ان ایام کو غنیمت جانیں, ان کو ایسے ہی گزرنے نہ دیں. کچھ نہ کچھ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے, متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. نور پڑے گا محمد و آل محمد پر. خاص صفات امام حسین علیہ السلام کی, ان میں سے ایک صفت جو خود رسول اللہ نے خاص صفت کہی مولا حسین کی, وہ صفت سخاوت ہے. سخاوت کو امام حسین کی خاص صفت کہا گیا ہے. حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ علم و گردباری کو انسان کی شکل میں دیکھے, توجہ کیجیے گا, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے علم اور گردباری کو انسانی شکل میں دیکھے تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے. علی مجسم علم ہے, علی مجسم علم ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عقل, اگر عقل آدمی کی شکل میں ہوتی تو وہ حسن مصطفیٰ کی شکل میں ہے. اگر کوئی عقل کو مجسم انسان کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو حسن مصطفیٰ کی طرف دیکھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر سخاوت کو انسانی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو اسے حسین علی کی طرف دیکھو. یہ سخاوت کی مجسم شکل ہے. صفت سخاوت کو مجسم دیکھنا ہے تو اسے حسین علی کی طرف دیکھو. دور پڑے گا محمد و آل محمد پر. کس قدر سخاوت ہے حسین ابن علی کی. میں نے چند روایات کا انتخاب کیا ہے جو سخاوت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اب ایک درود پڑھ کے آپ کو تھوڑی سی جگہ بنانی ہوگی جو کہ تنگی ہے. پھر صلوات پڑھیں اور تو آگے ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھیں گا محمد و آل محمد پر. جہاں بھی جگہ خالی ہو اس کو پور کر لیں تاکہ بعد میں آسانی ہو. ایک صلوات پھر پڑھیں محمد و آل محمد پر. جس وقت امام علیہ السلام, کچھ واقعات میں عرض کرتا ہوں لیکن یہ فوراً ایک واقعہ ذہن میں آ رہا, پہلے وہ آپ کی خدمت درج ہوں. سخاوت, جہاں پہ حر سے ملاقات ہوئی ہے, جس مقام پر امام کی لشکر, امام کے اس قافلے کی حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی, جہاں سے پھر کوفہ کا راستہ چھوڑ کے اس کربلا والے راستے کی طرف چل پڑے تھے, اس سے ایک مقام پہلے ایک بڑا چشمہ تھا جہاں پر سٹے کیا تھا, جہاں رکے تھے. اب وہاں پہ امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو, حضرت عباس اور باقی سب کو ایک خاص حکم دیا. آپ نے کہا کہ جتنی مشکیں اور پانی بھرنے کے جتنے ذرائع تم لوگوں کے پاس ہیں تو اس قافلے میں سب میں پانی بھر. حالانکہ اس سے پہلے کسی جگہ پر بھی ایسا حکم نہیں دیا, یہاں کہا کہ سب مشکوں میں جتنی وہ زمانے کے حساب سے جو بھی چیزیں تھیں کا سب میں پانی بھر دو. سر میں پانی بھر لیا گیا, اس کے بعد سفر شروع کر دیا گیا. اگلے سٹاپ پہ, اگلے مقام پر ہور کا لشکر آ گیا. جہاں پر رکے تھے سامنے سے دور اڑتی ہوئی نظر آئی, قریب آنے پہ اندازہ ہوا لشکر ہے. جب یہ لشکر قریب آیا تو یہ یزیدی سپاہی ہور کے سربراہی میں آئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکنے کے لیے آئے ہیں, دشمن آیا ہے. لیکن ان سب کی حالت یہ تھی کہ پانی انہیں کہیں نہیں ملا تھا اور پیاس سے نرحال تھے, سب پیاسے تھے. جب قریب آئے امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا, یہ جو آنے والا لشکر ہے وہ پیاسا ہے, جتنی مچھلی تم لوگوں نے بھری ہے لے کے جاؤ, ان سب کو پانی پلاؤ. اب ایک جملہ عرض کروں گا, روایت کا جملہ ہے, کہتے ہیں سب کو پانی پلایا گیا, حتیٰ کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا. ایک شخص اسی لشکر کا ہے, ہور کے ساتھ جو یزیدی لشکر میں ایک سپاہی تھا, وہ بیان کرتا ہے, میری پیاس بہت شدید تھی اور میں دوڑ کے گیا اور ایک مشک میں نے اٹھا لی پانی پینے کے لیے, اور اس مشک کا تسمہ میں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھ سے تسمہ نہیں کھل رہا تھا. کہتے امام حسین علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے مجھے جملہ کہا تسمہ کھولنے کے لیے, تو وہ جملہ حجاز والوں کا خاص تھا, یعنی وہ لفظ جو امام نے استعمال کیا وہ حجاز کے لوگ استعمال کر رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتے امام حسین علیہ السلام خود اٹھ کے آ گئے, آ کر اس مشک کا تسمہ کھولا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. سخاوت اس سے کہتے ہیں کہ آنے والے دشمن کو جو سیراب کرتا ہے, یہ جگر, یہ سخاوت کا جگر حسین بن علی کا ہے. سلام پڑھیے محمد وال محمد. اب سخاوت میں بہت سے لوگ سخاوت کرتے ہیں اور کچھ سخاوت کی خامیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں ساتھ میں خامی ہوتی ہیں, کھلے دل کے ہوتے ہیں لیکن اذیت دینے والے وہ ایسی بات کریں گے کہ جس سے دے بھی رہے ہیں لیکن ساتھ میں احسان جتانا, حق جتلانا, اس طرح کے معاملات. اب ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کے اس خاص پہلو کی طرف متوجہ کرواتی ہے. سلام پڑھی گا محمد وال محمد. انصاری اپنی حاجت لے کر کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے سوال کا ارادہ کیا ہی تھا, کچھ کہنا چاہتا تھا, امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا, اے برادر انصاری, زبانی سوال سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, یعنی وہ جو اپنا سوال کرے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. جو کچھ آپ کی ضرورت ہے وہ آپ لکھ کر دے دیں, لکھ کر دے دیں میں اسے پڑھ لیتا ہوں. بیان کرنے میں جو انسان کے چہرے پر جو خجالت اور ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ نہ آئے, اس انصاری نے لکھ کر دیا ایک کاغذ پر اپنی ضرورت تحریر کی اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اس نے لکھا تھا کہ میں نے ایک آدمی کا قرض دینا ہے 500 دینار اور اس قرض کا وقت آ گیا ہے, میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے, اگر آپ مجھے 500 دینار دے دیں تو میں پھر بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا. امام نے اس کے اس تحریر کو پڑھا, گھر کے اندر تشریف لے گئے, 1000 دینار لے کر آئے, لا کر اسے دیا اور کہا کہ اس میں 1000 دینار اس کو دے, کہا اس میں سے 500 دینار اپنا قرض ادا کر دیں, باقی 500 دینار سے آپ اپنی ضرورت پوری کریں, اور یہ میری طرف سے قرض نہیں ہے کہ جس کو آپ نے واپس کرنا ہے بعد میں. یہاں امام حسین علیہ السلام نے اسی انصاری کو ایک اصول بیان کیا. اب آپ یہ اصول میرے اور آپ اور قیامت تک کے لیے اصول ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, جب کبھی تم ضرورت مند ہو جاؤ اور تمہیں انسانوں میں سے کسی کے پاس جانا ہی پڑے اور گنجائش نہیں ہے, اب کسی کے پاس جا کر اپنی ضرورت کے مطابق مدد مانگنی ہے, تو امام فرماتے ہیں تو ان 3 افراد کے علاوہ کسی کے پاس مت جانا. 3 افراد بتائے گا, ان 3 کے علاوہ کسی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے مت جانا. پہلا دیندار, دوسرا صاحب مروت, تیسرا عالی حسب و نصب والا. پھر امام نے وجہ بتائی, امام نے کہا جب تو ایک دیندار کے پاس حاجت لے کر جائے گا تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے تیری حاجت روائی کرے گا, یعنی اس کی دینداری اسے اس بات پر مجبور کرے گی کہ تمہاری عادت پوری کرے. پھر امام نے فرمایا صاحب مروت کے پاس جاؤ گے, یعنی جس کو حیا ہوتا ہے, جس کے پاس مروت ہے اس کے پاس جاؤ گے, اس لیے کہ وہ اپنی مروت اور حیا کی وجہ سے تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا. اس کے بعد امام نے کہا باقی رہی بات عالی حسب و نصب کی, جب اس کے ہاں تم جاؤ گے اپنی حاجت پیش کرو گے, چونکہ وہ خود عالی نصب والا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ تم واقعی ضرورت مند ہو, کیونکہ ایک باوقار انسان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے, ایک باوقار انسان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. پس صاحب حسب انسان تیری عزت کی خاطر تجھے خالی ہاتھ وہاں سے نہیں لوٹائے گا. ایک اصول دے دیا مولا حسین نے, اگر کبھی جانا ہی پڑ جائے, ایسی نوبت آ جائے کہ انسان کو مجبوراً کسی کے پاس اپنی ضرورت کے لیے جانا پڑے, تو یہ تین قسم کے افراد ہیں, انہیں میں سے کسی کے پاس جا کر اپنی حاجت بیان کی جائے. باقی اگر انسان اپنا معاملہ خدا کے ساتھ رکھے تو پھر خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے وَتَوْيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, پھر خدا وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھی گا محمد و آل محمد. دوسری جو روایت, دوسرا واقعہ جو عرض کروں, واقعہ ہے یہ, واقعہ میں نے پہلے پڑھا تھا لیکن اس کا ایک حصہ میں نے کہیں مطالعے میں دیکھا تھا. اس دفعہ کے مطالعے میں اس واقعے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے, وہ شعر بہت اہم ہے, اس شعر میں بہت خاص پیغام ہے ہم سب کے لیے, قیامت تک کہنے والے سب انسانوں کے لیے. واقعہ تو چونتا امام کی اولاد میں سے کسی کو عبد الرحمن نامی ایک استاد تھا مدینہ میں, جو بچوں کو خوش رہانے میں قرآن پڑھنا سکھاتا تھا, خاص انداز سے قرآن کی تلاوت سکھاتا تھا. امام کی کسی صاحبزادے کو اس نے سورہ الحمد ایک خاص انداز میں سکھائی, اور جب امام کے صاحبزادے نے خود عبد الرحمن نے کہا مولا میں نے آپ کے بچے کو خاص اس طریقے سے سورہ الحمد سنائی ہے سکھائی ہے, تو اس امام کے بیٹے نے امام کے سامنے اسی لحن میں اسی انداز میں جو عبد الرحمن نے سکھائی تھی اس سورہ الحمد کی تلاوت کی, سید الشہداء اس قدر خوش ہوئے کہ اب عبد الرحمن کو انعام دیا. انعام میں کیا دیا, کہا کہ اس کو 1000 دینار اور 1000 لباس دو اور اس کے منہ کو موتیوں سے بھر دو جب صرف سورہ فاتحہ پر. تو صاحب آس پاس جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ مولا اتنا بڑا انعام دے دیا صرف سورہ فاتحہ سکھانے پر, تو آپ نے فرمایا جو کچھ اس استاد نے عطا کیا ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے دیا ہے, جو کچھ اس نے دیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک کچھ اشعار کہے, وہ اشعار ایک خاص پیغام ہے, ایک صلوات پڑھے سناتا ہوں آپ کو. توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا, بہت خاص نقطہ ہے, بہت خاص پیغام امام علیہ السلام کا. فرماتے ہیں, ترجمہ عرض کر رہا ہوں, جب دنیا کی دولت کا رخ تمہاری طرف ہو جائے, جب دنیا کی دولت کا رخ تمہاری طرف ہو جائے اور تمہارے پاس اس دولت کے انبار لگ جائیں تو اسے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو, ان کی ضروریات زندگی پوری کرو. فرماتے ہیں کیونکہ جود و سخاوت سے دنیا کا مال کم نہیں ہوتا, جود و سخاوت سے دنیا کا مال کم نہیں ہوتا. توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ, جود و ہے اگر تمہارا تو دنیا کی دولت میں تمہارا رخ کر لیا ہے, تمہارے پاس بینک میں بیلنس تمہارا بڑھتا ہی جا رہا ہے, تمہارے دولت کے ذخیروں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے, تو پھر اپنی اس دولت کو خرچ کرو اللہ کے بندوں پر, ان کی ضرورت پوری کرو, ان کے لیے ان کے لیے آسائش اور عام کرو, ان کی ضروریات پوری کرو, ان کی مشکلات آسان کرو, کیونکہ جود و سخاوت سے مال دنیا کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
محمد آل محمد بلند الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم نے پچھلے سال عمران بھائی کی طرف جو اشرہ ہوتا ہے اس میں شروع میں ایک نقطہ عرض کیا تھا, اس کے بعد میں کافی فائدہ ہوا تھا, وہ یہاں ہم شروع میں نہیں کہہ سکے, آج پانچویں مجلس میں کہہ دیتا ہوں کہ حلال مزاج ہے ہمارے سننے والوں کا کہ جب بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو ہم نعرہ لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ ہم اہل بیت کی تعریف سن کے ان کی فضیلت سن کے, کیونکہ ہمارے خون میں اہل بیت کی محبت شامل ہے, ایک تازگی دوڑتی ہے, اس تازگی کا اظہار کرنے کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں. میں نے یہ گزارش کی, نعرے کی ایک اور جگہ بھی بنتی ہے, جب کبھی آپ اہل بیت کی تعلیمات سنیں اور آپ کو کوئی نئی بات پتا چلے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی تھی یا جو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں تھی لیکن مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا, اگر آپ کو مجلس کے دوران کوئی نیا نقطہ سمجھ میں آ جائے, کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے, تو یہ بھی تو اہل بیت کا ہی فضل ہے, یہ بھی تو ان کے فضائل میں سے ہے, ان کی بدولت ان کے صدقے میں بات سمجھ میں آئی ہے, تو یہ بھی نعرے کا مقام ہے. ابھی جب بھائی نے نعرہ لگایا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہی نعرہ ہے کہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو نعرہ لگانا چاہیے. تو انشاءاللہ اگر یہ عام ہو جائے نا, کیونکہ اب مجبوری بن گئی ہے ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں ممبر پہ, کہ بعض لوگ عوام زدہ ہو جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب مجمع شامل نہ ہو, نعرے نہ لگیں, وہ پھر آدھی مجلس اسی پہ زور پہ ہوتی ہے کہ آپ شامل ہو, آپ ساتھ ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ شامل نہیں ہو رہے. اگر عوام اس طرف آنا شروع کر دے کہ وہ علمی نقطہ سمجھ میں آ جائے, نئی بات سمجھ میں آ جائے, کوئی ذہن میں سوال تھا اس کا جواب مل جائے, اس پہ نعرہ لگا دے, تو پھر یہ موقع ملے گا کہ پھر علماء اور خطبہ جو ہیں وہ پھر اس طرح کی باتوں کو بھی آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. فرمائے مولا حسین, اگر تمہارے پاس جب دنیا کی دولت کا رخ تمہارے طرف ہو جائے, یقین کیجئے گا اس شعر نے وہ بات سمجھا دی ہے مولا حسین نے, مولا حسین کے اس شعر نے, جس کو سمجھ آ جائے ہم میں سے کوئی بھی, جس کو سمجھ آ گئی آج کی اس مجلس میں, اس کی اگلی زندگی آسان ہونے والی ہے, اس کی بہت ساری الجھنیں ختم ہونے والی ہیں, اس کی بہت ساری گھبراہٹ ختم ہونے والی ہے, بہت سا خوف جو رائے خدا میں دیتے ہوئے انسان کے دل کو وہ ایک آ جاتا ہے خوف, آج شیطان میں آئے تو تمہیں فخر ہے, شیطان ڈراتا ہے تمہیں, فقیر ہو جاؤ گے, کیا کر رہے ہو سڑک پہ آ جاؤ گے. یہ مولا حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں, ان کو اپنے دل میں اتاریں. توجہ کیجئے گا, جب دنیا کی دولت کا رخ تمہاری طرف ہو جائے اور تمہارے پاس اس کے انبار لگ جائیں, تو اسے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو, ان کی ضروریات زندگی پوری کرو, جود و سخاوت سے مال دنیا کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے رخ پھیرنے کا انتظار نہ کرو. یہ جو دولت کا رخ تمہارے طرف آیا ہے اس کے رخ پھیرنے کا انتظار مت کرو, رخ پھیرنے سے قبل اسے خرچ کرتے رہو, جب اس کا رخ تمہاری طرف ہو تو جود و سخا اسے ختم نہیں کر سکتا. اگر خدا نے دولت کا رخ تمہاری طرف کر دیا ہے, تم اگر سخاوت سے خرچ کرو گے تو وہ ختم نہیں ہونے والا, اس کا رخ تم سے ہٹنے والا نہیں ہے. جب یہ دولت تم سے رخ پھیرنے پر آئے گی تو پھر تمہارا بخل اسے بچا نہیں پائے گا. ابھی جب تمہاری طرف ہے, اس کا رخ تمہاری طرف ہے, ہو سکتا ہے کہ تم اس نسل میں امیر ہو, ہو سکتا ہے تمہاری اگلی نسل فقیر ہو جائے, ہو سکتا ہے اس سے اگلی نسل روڈ پہ آ جائے. اب اگر دولت کا رخ تمہاری طرف ہے تو خرچ کرو, ان دولت کے انبار کو خرچ کرو, لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرو. کیوں؟ خرچ کرنے سے وہ جو خدا نے تمہاری طرف رخ کیا ہے وہ بند نہیں ہوگا. امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دو دفعہ سارا مال رائے خدا نے دے دیا, کسی نے پوچھا کہ کچھ تو رکھ لیتے ہیں, سارا دے دیا, کیونکہ ذہین لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, نہ صرف آج نہیں ہے, اس طرح کے ضعیف لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. آئمہ کو بھی مشورے دیا کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہو, فیوچر کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی سیونگ نہیں کیا آپ نے, بچے بیمار ہو جائیں گے تو کہاں سے علاج کروائیں گے. ہوتا ہے نا اس طرح, پہلا خیال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بچے بیمار ہو گئے تو اچانک ہاسپٹل جانا پڑا, تو تم خرچ کرو, اچانک ہاسپٹل جانا ہی پڑے گا, شاید خدا لطف کرے گا تم پہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے, نہیں ڈالتا خدا وہ بوجھ. اسی لیے دیکھیں تو مہنگی مہنگی بیماریاں مہنگے مہنگے لوگوں کو ہی ہوتی ہیں, غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیماریوں کے ناموں پر. سلام پڑھے محمد والے محمد. آگے سجاری کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے تین تین چار چار قسم کے لباس پہنا کر اور ان کو بڑا ان کو کیئر کے ساتھ رکھتے سے ہلکا سا ہوا کا جھونکا لگتے اور ہمارے بچے کا نزلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی جھگی والوں کو جا کے دیکھا ہے, ان کا بچہ اس کی اس سے کچھ پہنا ہی نہیں ہوتا ہے, وہ ٹھنڈی ہوائیں پتہ نہیں کیا کیا اس پر گرتا ہے, لیکن کمال اسے نزلہ بھی ہوتا ہے. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, نہیں ہوتا خدا کے وہ نہیں ڈالتا وہ آزمائش میں جو وہ بندہ نہ اٹھا سکے. بس ازان محترم امام حسن سے کہا, ہم نے سارا دے دیا کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. امام علیہ السلام کا جواب بہت خوبصورت ہے. امام نے کہا, خدا نے دیا میں نے آگے دے دیا, خدا نے دیا میں نے آگے دے دیا. اگر میں روک لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا مجھے اس کے دینے پر اعتبار نہیں ہے کہ میں اس لیے روک رہا ہوں کہ کہیں وہ نہ دے تو پھر میرا کیا ہوگا. مجھے اس کے دینے پر اعتبار ہے اس لیے میں آگے دے رہا ہوں, اور میں جتنا آگے دیتا جاؤں گا ادھر سے آتا جائے گا, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جائے گا. سلام پڑھی محمد والے محمد کا. دوسری نسبت بھی ہمارے ساتھ ہے, ایک نقطہ اس پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے ملک کئیوں میں آزادی ہے, 74 سال ہو گئے ہمیں پاکستان کے آزاد ہونے کے, 74 سال گزر چکے ہیں. اس ملک کو لینے کے لیے حضرت قائد اعظم اور ان کی جو ٹیم تھی ان کا موقف یہ تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی میں رہ کر, ہندوؤں کے ساتھ رہ کر, ان کے ماتحت رہ کر اسلام کے جو بنیادی اور بہترین اصول ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکیں گے. ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکیں گے جہاں اسلام کے اصولوں کو جہاں پہ نافذ کیا جا سکے, اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جا سکے, ایسا ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے, بلکہ قائد اعظم نے تجربہ گاہ کہا, کہا ہم ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام کی تعلیمات پر مشتمل ایک حکومت, ایک ملک, ایک معاشرہ تشکیل دیں گے جو دنیا کے لیے آئیڈیل بنے گا. اس مقصد کے لیے انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی, اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کئی ہزار لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی, کئی ہزار لوگوں نے اپنے گھر مال و متاع سب قربان کر دیا, حتی عزت و ناموس تک کو قربان کر دیا, تب جا کے یہ ملک حاصل ہوا. اور لیکن جب اس ٹیم کا بالخصوص حضرت قائد اعظم کی رحلت کے بعد جب آہستہ آہستہ وہ ٹیم کم ہو گئی, اس کے بعد ہمارا جو رخ تھا اس ملک کا, جو بھی جو سے بھی حکمران آتے رہے رخ ہمارا بدل گیا. ہم انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کے لیے جانے قربان کر کے نکلے تھے, آج 74 سال بعد ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اس وقت فکری, ذہنی, معاشرتی طور پہ, تعلیمی طور پہ انگریزوں کے غلام ہیں. فخری محسوس کرتے ہیں, جو جتنا زیادہ غلام ہوگا اس کو فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ماشاء اللہ, جو جتنا زیادہ ہو. ایک اور جملہ بیچ میں کہہ دیتا ہوں میں, یہ چونکہ سرکاری اور تاریخی حقائق ہیں, آج جتنے بڑے بڑے زمینوں والے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے رقمیں ہیں, یاد ہے اس لیے ان کو رقبے ادا کیے جاتے تھے. اور وہی لوگ حکمران بھی ہیں, وہی لوگ حکومت پہ آتے ہیں, وہی لوگ اس ملک پر حکمرانی کرتے ہیں. اور انہوں نے 74 سال کے اندر ہمیں انگریزوں کا دوبارہ غلام بنا دیا. فکری غلام, نظریاتی غلام, تعلیمی غلام, سیاسی غلام, معاشرتی غلام. اس قدر ہم غلامی میں ہیں, اگر چیک اپ کروانے کے لیے جائیں تو پتہ چلے کہ ڈاکٹر کی ڈگری پاکستانی ہے اور دوسرا ڈاکٹر کی یو کے کی ہے, تو ہم یو کے والے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہمارے آقاؤں کے ہاں سے آیا ہے, وہ زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کسی بھی جگہ چلے جائیں, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, پرائیویٹ ہو یا کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, میڈیا میں چلے جائیں, اس کی زیادہ اہمیت ہے جو وہاں سے پڑھ کے آئے. اور ہم اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں بھیجیں گے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے, پورا زور لگاتے ہیں ان تعلیمی اداروں میں بھیجیں جہاں ہمارے بچے کو زیادہ سے زیادہ انگریز بنائیں. ہمارے بچے کو انگریزی آنی چاہیے, ایک زبان ہے. اگر آپ زبان کی حد تک آنی چاہیے کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انگریز بنائیں, اس کو ویسا بنائیں کہ جیسے وہ ہیں, کلچر کا اس کو غلام بنا دیں, تو یاد رکھیے گا جس غلامی سے نکلنے کے لیے ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, جانیں قربان کر کے غلامی سے نکل کے آئے تھے, آپ اپنے ہی پیسے لوٹا کر دوبارہ اس غلامی میں جا رہے ہیں. یہ ہے ہماری حالت. آزادی کیا ہے؟ ہم آزاد ہیں اس ملک میں, ہمارے حکمران تک آزاد نہیں ہوتے, نہیں ہیں آزاد, مجبوریاں, کیونکہ غلامی ہے. آزادی کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء نے 61 ہجری میں بتا دیا تھا کسے آزادی کہتے ہیں. ان کے جنازے پر جب پہنچے نا مولا حسین, ہر کے جنازے پر پہنچ کے مولا نے کہا, اے ہر, تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا, انت حر فی الدنیا وسعید فی الاخرہ, تو دنیا میں آزاد ہے, آخرت میں سعادت مند ہے تو. ہر کا معنی ہے آزاد. آئیں 2021 کے پاکستان سے سوال کرتا ہوں, ہر آزاد کہاں سے آزاد ہوا ہے؟ ہر یزید کی فوج میں جرنیل کے عہدے پر تھا, جنرل کے رینک پر, اس کے ماتے چند ہزار سپاہی ہیں, عہدے کے حساب سے عمر صاحب اور ہر برابر ہیں, وہ بھی جنرل, یہ بھی جنرل, بس وہ لشکر کا اس کو سپاہ سالار بنا دیا تھا, یہ جنرل تھا عام, عہدے میں تو برابر ہیں. اب جنرل بھی ہے, عہدہ بھی ہے, اختیارات بھی ہیں, دولت بھی ہے, سلام کرنے والے لوگ بھی ہیں, سب کچھ ہے. اور ہر جب اس کو چھوڑ کر حسین ابن علی کی طرف جاتا ہے, حسین ابن علی کہتے ہیں آزاد, اب آزاد ہو گیا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہے, 2021 اگر ہو 2021 میں ہوتے, آج میں نے یہ سوال کیا بعض جگہوں پہ, مجھے آپ کو زبان سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دل سے پوچھیں, جس طرح کے معاشرے میں ہم رہے ہیں, جو ہماری ذہنی حالت بن چکی ہے, آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کا دل کیا جواب دیتا ہے. 2021 ہو, پوچھیں ہم میں سے کسی سے, یار میں ایک فوج میں جنرل کے عہدے پر ہوں, میرے پاس اتنے ہزار نفری ہیں, میری اتنی سیلری ہے, سب کچھ ہے, ہمارا مقابلہ ایک 150 افراد کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے, وہ لوگ بڑے نیک ہیں, اچھے لوگ ہیں, میں سوچ رہا ہوں میں اپنی نوکری چھوڑ کے نا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں. جو جواب آپ کے دل میں آئے نا, یہ اس وقت پاکستان کی حالت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا کہیں گے اس وقت کا ذہن, پتہ ہے کیا کہے گا ہر کو, کیا کر رہے ہو, اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا سوچو, تمہارے بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا, تم اتنے بڑے عہدے کو چھوڑ دو گے؟ نہیں نہیں, اتنے بڑے عہدے کو کون چھوڑتا ہے, کیا پتا کارٹون سے پسالار بن جاؤ, کون اس جگہ کر عہدے کو چھوڑتا ہے, بالکل نہیں. اپنے بچوں, چلو اپنا میں اپنے بچوں کو سوچو, باقی نہیں دینداری کی بات تو کیا مشکل ہے, تم بہت سارے اچھے نیک جگہوں پر خرچ کر لینا, رائے خدا میں انفاق کر دینا, ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اذان محترم, ہم غلامی کے اندر اس قدر رچ بس گئی ہے غلامی ہمارے اندر, فکری غلامی, ظاہر ہم آزاد ملک میں ہیں, فکریں غلام ہو چکی ہیں, عقلیں غلاموں کے غلامی میں چلی گئی ہیں, شعور کو غلامی میں دے دیا ہے. بس جب یہ حالت ہو جاتی ہے نا, جب لوگ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر حسین ابن علی جیسے مقتل کا رخ کر لیتے ہیں. جب لوگ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو پھر حسین ابن علی کا سر نیزے پر بلند ہو جاتا ہے. بس آج یوم آزادی ہے میرے ملک کا, ہماری جانیں قربان اپنے ملک پہ, اس وطن پہ, اس کی مٹی پہ. اور کاش ہم وہ دن دیکھیں کہ ہم اس وطن میں اس آزادی کو محسوس کریں جس آزادی کا تذکرہ مولا حسین نے گر کے جنازے پر جا کر کیا تھا, اس کو محسوس کریں. اس لیے ابھی نعرہ لگائیں گے, پہلے ہم پاکستان زندہ باد کا, اس کے بعد لبیک یا حسین کا. ہم دونوں نعروں کو ملا کر یہ بتانا چاہتے ہیں, اگر آزادی حقیقی چاہتے ہو تو اس کا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے. پاکستان
زندہ باد,
بلند آواز میں انشاءاللہ پاکستان
زندہ باد.
ایک دفعہ میں چاہتا ہوں سب کے ہاتھ بلند ہو, ہم چاہتے ہیں پاکستان زندہ باد ہو. ایمانی تقاضا ہے, ہماری روح کا تقاضا ہے, ہمارے خون کا تقاضا ہے. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جس طرح ہم نے لبیک یا حسین کہنا ہے, یہ پیغام جائے حسین ابن علی کے ماننے والے لبیک یا حسین کے ساتھ. پاکستان کی وہ آزادی چاہتے ہیں جو حقیقی آزادی ہے. ہر پاکستانی آزاد ہو, نفس کی قید سے آزاد ہو, خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو, اور امریکہ اور یورپ اور ان کی غلامی سے آزاد ہو. پاکستان
زندہ باد,
پاکستان
زندہ باد,
پاکستان
زندہ باد.
مل کے تین دفعہ بلند آواز میں لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم, اللهم صل
على محمد. اذان محترم, محرم الحرام کے دن گزرتے جا رہے ہیں, اور جو جو یہ دن گزرتے جاتے ہیں اہل بیت کی مصیبت کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. آج میں چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو آزمائش ہے اس پر دو باتیں آپ کی خدمت میں مسائل میں عرض کروں. کائنات میں بہت سارے اولیاء خدا کی آزمائش نہیں ہے, امتحان سے گزرے ہوں, بڑے بڑے امتحان آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے امتحان ہوئے, حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت امتحان ہوا, ہر پیغمبر کو آزمائش سے گزارا, ہر ولی کو آزمائش سے گزارا. لیکن حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک ہی دن میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب ہونے تک ایک شخص پہ, ایک حسین, اکیلا حسین, حسین کا اکیلا دل صبح عاشور سے لے کر شہادت مولا تک جتنی آزمائشیں میرے مولا کی ہوئی ہیں نہ تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے کسی کی ہوئی ہے, نہ اس کے بعد کسی کی ہوئی ہے. نہیں کسی کے بس کی بات ہے کہ وہ آزمائشیں سہ سکے. خود تصور کریں, آزمائش, مہمان کا آنا, پھر آیا مہمان, جانتے مولا حسین نے کیا کہا, ہو آتے ہو کے تو مولا اجازت ہے میں میدان میں جاؤں, خود کچھ دیر بیٹھو تو صحیح, کچھ دیر رکو. مہمان کو کہا جاتا ہے میں کچھ دیر رکو تاکہ تمہیں کچھ خاطر مدارت کریں, جملہ کہوں, میں مولا حسین خود سے کہہ رہے کہ بیٹھ کو کیا خاطر مدارت کریں گے میرے مولا, آپ کے خیموں میں تو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں ہے, آپ کے خیموں میں تو بچے پیاس ہے. ہائے میرا سخی حسین, ہائے سخی حسین, کیا کیا عطا کر دیتے تھے, کربلا میں اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی تک نہیں ہے. آزمائشیں بتاؤں ایک ایک کر کے, دو آزمائشیں تفصیل سے بتا رہی ہیں. یہاں پہ جتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں جن کے بیٹے جوان ہیں, وہ اس جملے کو سمجھے, آزمائش کیا ہوتی ہے باپ کی, بوڑھے باپ سے جوان بیٹا کچھ مانگ لے اور باپ دے نہ سکے تو اس باپ کے دل میں خلش رہ جاتی ہے, بیٹے نے کچھ مانگ لیا میں دے نہیں سکا. علی اکبر جنگ کرنے کے بعد بیچ میں واپس آئے تھے, ہائے جوان بیٹا سخی حسین کے پاس, جانتے کیا مانگے جوان بیٹے نے, کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو پھر وہ جنگ کو کیا آپ دیکھیں, میرے مولا کی مظلومیت آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا اکبر تیرا باپ کربلا میں اتنا غریب ہو گیا ہے کہ تجھے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتا, کہ بیٹا صبر کرو میرے نانا تجھے پلا دیں گے, اکبر کو بھیج دیا. لیکن خواہش تو ہے نا حسین کے دل پہ, آزمائش ہے میرے مولا کی, آزمائش ہے حسین کی. ایک اور آزمائش کا جملہ سناؤ, جس وقت عباس نے یہ کہا نا بھائی اب جانے دے, سینہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں بھیا جانے دے, کیا گزری حسین کے دل پہ. دو آزمائشیں بتاؤں گا, ایک درمیان میں ہے اور ایک آخری آزمائش ہے جس نے فرشتوں کی چیخ و پکار بلند کروا دی ہے. آزمائش بتاؤں حسین کی, جون جون آئے مولا حسین کے پاس, غلام ہے, مولا مجھے جانے کی اجازت دیں, کہا جون تم نے میرے بابا علی کی خدمت کی ہے, بھائی حسن کی خدمت کی ہے, میری خدمت کی ہے, آپ زین العابدین کی خدمت بھی کر چکے ہو, جون تم نے خدمت کا حق ادا کر دیا ہے, تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں, ہم تم سے راضی ہیں. آزمائش بتاؤ, جو جملہ حسین کے سامنے جون نے کہا وہ جو حسین کے دل پر لگا ہے, جون کہتے ہیں مولا مجھے نہیں جانے دیں گے, جانتا ہوں مجھے نہیں جانے دیں گے, جانتا ہوں مجھے نہیں جانے دیں گے, اس لیے مجھے نہیں جانے دیں گے مولا کیونکہ میرا خون سیاہ ہے. میرا خون سیاہ ہے مولا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاک اطہر خون کے ساتھ میرا یہ سیاہ خون نہ مل جائے. دوسرا جملہ جلدی کیا کہا, مولا میں جانتا ہوں میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, آپ کے خوشبودار ابدان کے ساتھ میرا بدن جمع لو. اے جان کیا کہہ دیا حسین کے سامنے, آگے بڑھ کے جان کو گلے لگا لیا, روتے ہوئے کہا جان ست لگا. آزمائشوں کے پہاڑ گرتے رہے گرتے رہے گرتے رہے, فرشتے حیران و سرگردان تھے، یہاں تک کہ جس وقت مولا حسین زلزلہ کے زین سے زمین پر آ گئے، اب حسین جنگ نہیں کر رہے، زمین و آسمان کے فرشتوں نے تسبیح شروع کر دی، انہوں نے کہا خدایا تیرا شکر، حسین کی آزمائش تمام ہوئی، ہمیں تو حسین کی آزمائش دیکھ کر فرشتوں کی چیخ و پکار بلند ہو رہی ہے، شکر خدایا حسین کی آزمائش تمام ہوئی، اب ہم سب فرشتے زمین و آسمان کے فرشتے حسین کے استقبال کی تیاریاں کریں گے۔ فرشتوں نے ارادہ الہی کا مشاہدہ کیا، کہا نہیں اب حسین کی آخری آزمائش باقی ہے، نگاہ کرو نا آخری آزمائش کون سی ہے، خیموں کی طرف دیکھو، دیکھا تو خیمے میں جناب زینب نے مولا حسن کے 10 سال کے بیٹے عبداللہ ابن حسن کو روک کے بٹھایا ہے، کہا عبداللہ حسین نے مجھے کہا تھا عبداللہ کو خیمے سے باہر نہ بھیجنا، اب باہر نہ جانا، عبداللہ میرا بھائی زین سے زمین پر آ گیا ہے، حسین کا اتنا خون بہ چکا ہے اب بدن میں سکت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، یہ عبداللہ مولا حسن کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، جس وقت مولا حسن کی شہادت ہوئی تو یہ گود میں تھا، اس نے بچپن سے مولا حسین کو دیکھا ہے، بابا کہہ کے بلاتا تھا مولا حسین کو، عزادارو خیمے میں بیٹھا ہے جناب زینب کے سامنے، اچانک اس نے مولا حسین کی آواز سنی، جو ہی آواز حسین عبداللہ کے کانوں میں آئی دوڑ کے خیمے سے باہر نکل گیا، آواز دیتا ہوا جا رہے پپی امی میرے بابا کی آواز آ رہی ہے، عزادارو عبداللہ دوڑتا ہوا میدان میں نکلا، دیکھا مولا حسین بیٹھے ہوئے اور ایک لعین نے تلوار لے کر مولا پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے، عبداللہ جا کے مولا حسین دیکھنے لگ گیا، ارے مولا نے کمزوری پر آنکھیں بند کی ہوئی ہے، عبداللہ گلے لگا، حسین نے آنکھیں کھولی، ارے حسین کی آخری آزمائش، عبداللہ نے کہا بابا میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، قاتل آگے بڑھا، اس نے تلوار اٹھائی مولا پر وار کرنے کے لیے، عبداللہ نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، عبداللہ کے ہاتھ کٹ کے گرے، حسین کی گود میں گر گیا، اور مولا نے تیر جوڑا حسین کے سینے پر، عبداللہ کو تیر لگا، مولا حسین نے گرنے گیا، ایک جملہ حسین کہتے ہیں بس اسدار آخری دو جملے ہیں، مولا حسین کہتے ہیں اے عبداللہ تیرے چچا پر کتنی مصیبت کی گھڑی ہے کہ تیرے دفاع میں تلوار بھی نہیں چلا سکا، عبداللہ بس تھوڑا انتظار، میری ماں تمہیں اپنی گود میں لینے کے لیے تیار ہے، آخری جملے کا سدارو، عبداللہ نے آ کے بول کے کہا چچا مجھے جادو سارا نے گود میں لے لیا ہے، بابا حسن بھی آ گئے چچا، دادی کہہ رہی ہے حسین تمہارے انتظار میں سارا کری ہے، اللہ علیہ وسلم۔